إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان بندوں کی تعریف کی ہے جو تین چیزیں کریں, ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں, اللہ کی توحید اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں, دو اپنی دعوت کے مطابق خود بھی عمل کریں, اپنی عملی زندگی کو اپنی دعوت کے مطابق بنائیں, اور تین اپنے لیے کوئی خصوصی مقام یا لقب طلب نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے سمجھیں, اور جیسے دوسروں کے لیے عمل کرنا ضروری ہے جیسے دوسروں پر شریعت ہے ویسے اپنے آپ کو بھی عام انسان مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں. یہ تین چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اللہ کے نزدیک قیمتی بناتی ہیں, ایک دوسروں کی ہدایت کی فکر کرنا, دو اپنے دین کے سلسلے میں بھی فکر مند ہونا خود بھی عمل کرنا, اور تین اپنی دعوت اور اپنے عمل کی وجہ سے اپنے لیے کوئی خصوصی مقام طلب نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان سمجھنا. دوسروں کو دعوت دے کر خود آزاد نہیں ہو جانا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دوسروں کو دعوت دینا, ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی اللہ کا فرما بردار مسلم بنانے کی کوشش کرنا. اس آیت سے دعوت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اقوال میں اس قول کی تعریف کی ہے. اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا, اس سے زیادہ بہتر قول بات کس کی ہو سکتی ہے, جو ممن دعا الی اللہ, جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اللہ کی طرف بلائے, وعمل صالحا, اور خود بھی نیک عمل کرے, وقال اننی من المسلمین, اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں میں بھی فرما بردار ہوں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعوت ایک بہت ہی اونچا عمل ہے, اور ایک آدمی قول کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس وقت مقبول ہوتا ہے جب اس کا قول مخلوق کو خالق سے جوڑنے والا بنے, اور دو وہ قائل ہونے کے ساتھ ساتھ فاعل بھی ہو جائے, وہ قول کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ثبوت دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں دعوت کے مواقع اور دعوت کے وسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایک آدمی آج عام سطح پر, ایک عام آدمی بھی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہے, رشتہ داروں میں, گھر والوں میں, پاس پڑوس میں, دوست احباب میں, کمپنی میں, جہاں بھی آدمی کا اٹھنا بیٹھنا رہنا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے. اور آج عام طور سے میڈیا کی سطح پر بھی دعوت بہت زیادہ چل رہی ہے, چاہے وہ انٹرنیٹ ہو, چاہے وہ ٹیلی فون ہو, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ جو بھی وسائل ابلاغ ہیں, اس دور کی ترقی کی وجہ سے جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں, آج دعوت بہت عام طور سے لوگوں میں چل رہی ہے. اس اعتبار سے آج بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کہ دعوت کے سلسلے میں مسلمان حساس ہو جائیں, اور دعوت کی اہمیت اور دعوت کا طریقہ ان دونوں کے سلسلے میں وہ قرآن و سنت کے سلسلے میں علم حاصل کریں. دعوت کی اہمیت کیا ہے یہ بھی سمجھے, اور دعوت کا طریقہ کیا ہے, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہے, اس کے اصول و آداب کیا ہیں، ان کو بھی قرآن و سنت سے سیکھنے والا بنے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس سے لوگوں تک بھلائی کی بات پہنچانا اور لوگوں کو بھلائی تک پہنچانا اس کی کیا فضیلت ہے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو کسی خیر کی طرف رہبری دے، کسی کو بھلائی کی طرف رہبری دے، اس کو بھلائی کی طرف پھیر دے، نیکی کی طرف کسی کی رہبری کرے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کے لیے عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کو مثال کے طور پر شرک سے توحید کی طرف لے آئے، تو جب تک وہ انسان عمل کرنے والا توحید پر جمع رہے گا، اس کو اس کی توحید پر عمل کرنے کا اہتمام کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بے نمازی ہے، اس کو اگر آپ نے ترغیب کے ذریعے سے نمازی بنا دیا، آپ کی رہبری اور اللہ کی توفیق سے، اور اس کے بعد آپ کی رہبری سے اس کو ہدایت مل جائے، تو اس کا ثواب، نماز کا ثواب آپ کو اپنا تو ملے گا، لیکن جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب حاصل کرنے کا ایک بہت ہی عمدہ اور آسان طریقہ بتایا کہ کسی ایک انسان کو کسی نیک عمل پر کھڑا کر دو، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے بتایا ایک مرتبہ نماز پڑھنا ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے زندگی بھر، آپ نے ایک مرتبہ بتایا وہ زندگی بھر پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا ثواب آپ کو زندگی بھر پڑھنے کا ملے گا، اگرچہ آپ نے ایک ہی مرتبہ اس کو ترغیب دی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دعوت کی اہمیت ثواب کی کثرت کے اعتبار سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں ایسا کچھ کر سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو نیکی پر کھڑا کر کے ان سب کا ثواب وہ خود حاصل کر لے۔ اسی لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا، من دل علی خیر، جو کسی خیر کی طرف لوگوں کو رہبری کرے، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس آدمی کو نیک عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے دعوت اور ارشاد، لوگوں کو صحیح رہبری دینے کا ثواب اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر دعوت کے اعتبار سے کچھ اور باتیں جاننا بھی ضروری ہے۔ انسان کا جذبہ اگر اس کی معلومات سے بڑھ کر ہو اور ادھوری معلومات کے ساتھ مضبوط جذبہ ہو، تو بعض اوقات انسان کو فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، اگر ایک آدمی کو گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے اور جذبہ ہے اس کے اندر، وہ چاہتا ہے لوگوں کو مسجد تک پہنچائے، لیکن گاڑی چلانے کا طریقہ اس کو نہیں آتا، تو اب کسی چیز کا جذبہ اس کے پاس ہو لیکن اس چیز کے کرنے کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہو، سلیقہ اس کے پاس نہیں ہو، تو مسجد پہنچانے کی بجائے ایسا آدمی لوگوں کو کہاں پہنچائے گا؟ قبرستان۔ پہلے ہاسپٹل، اس کے بعد قبرستان۔ اگرچہ وہ مسجد آئیں گے لیکن اپنے پاؤں پہ نہیں آئیں گے، کندھوں پہ آئیں گے جنازے کی نماز کے لیے۔ تو ایک آدمی اگر دعوت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے لیکن دعوت کا سلیقہ اور دعوت کا طریقہ، دعوت کے اصول و آداب اس کو نہیں آتے ہیں، تو ایسا آدمی اپنے اچھے جذبے کے باوجود غلط طریقے کی وجہ سے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اس کی دوسری مثال آپ پیشنٹ کا علاج لے لیں، اگر کسی کو بہت دکھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، بہت دیر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب یہ دیکھ رہا ہے ایک پیشنٹ پریشان ہے بےچارا، اس کا دانت درد دے رہا ہے، کسی کا پیٹ دکھ رہا ہے، کسی کا پاؤں دکھ رہا ہے، کسی کو زخم لگا ہوا ہے، اب یہ اس سے دیکھا نہیں جا رہا لوگوں کا درد، اور یہ خود کیا ہے؟ ہمدرد۔ آپ بولے چلو بہت دیر ہو گئی ڈاکٹر کو، چلو اندر سب لوگ، اور سب کو لے جائے اور جس کا دانت نکالنا اس کا بھی نکال دیا لیکن کون سا نکالا معلوم نہیں, اور جس کے سر میں درد ہے اس کو پیٹ کی دوا دے دی, جس کا پیٹ درد ہے اس کو سر کی دوا دے دی, جس کا زخم ہے اس کے اوپر کوئی ایسی دوا لگا دی جس سے نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تکلیف بھی ہوتی ہے. آپ بتائیے ایسا آدمی اس کو لوگ ہمدرد نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے یہ کہے گا مجھ کو درد ہے لوگوں کا, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا لوگوں کی تکلیف اس لیے میں نے ایسا کیا. اگرچہ اس کی نیت اچھی ہے لیکن لوگ کہیں گے آپ نہیں آتے تو اچھا تھا اور آئندہ قریب بھی مت آنا ہمارے. ایسا آدمی دیکھے گا تو بھی لوگ ایک فٹ دور اس سے نکل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جذبہ ہے لیکن علم نہیں ہے. دو چیزیں ضروری ہے آدمی کے پاس عمل کے ہونے اور صحیح ہونے کے لیے, دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک, عمل کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر جذبہ ہی نہیں تو آدمی عمل ہی نہیں کرتا ہے, زیرو. اور اگر جذبہ ہے لیکن اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, عمل ہوگا لیکن غلط ہوگا, مائنس ون, یہ زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. اس لیے دونوں چیزوں کا جمع کرنا یہ اسلام ہے اور انبیاء کی دعوت ہے. انبیاء جہاں لوگوں کو ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اعمال کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرتے ہیں, وہیں انبیاء لوگوں کو اعمال کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی ترغیب دی, وہیں آپ نے یہ بھی کہا وصلوا کما رأیتمونی اصلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو جذبہ بھی چاہیے اور طریقہ بھی چاہیے, دو میں سے اگر ایک بھی چیز نہیں رہی تو عمل صحیح نہیں ہو پاتا ہے. جذبہ نہیں ہوگا تو عمل ہی چھوڑ دے گا آدمی, اور اگر جذبہ ہوگا طریقہ نہیں ہوگا تو عمل کرے گا لیکن غلط کرے گا. تو بے عملی اور غلو ان دونوں کے اسباب میں سے یہی دو چیزیں ہیں, جذبے کی کمی یا علم کی کمی, معلومات کی کمی, طریقے کی علم کی کمی. یہ دونوں چیزیں دعوت میں بھی اہمیت رکھتی ہیں. دعوت کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, ایک وہ جن سے امت کا حال دیکھا نہیں جاتا, اور کچھ وہ ہیں جن سے انسانیت کا حال دیکھا نہیں جاتا. وہ چاہتے ہیں لوگ ہدایت پر آئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جنتی بنے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا دین ان کی زندگی میں آئے. جذبہ بہت اچھا ہے لیکن خود ان کے پاس اس دین کا علم نہیں ہے جس پہ وہ دوسروں کو لانا چاہتے ہیں. نہ صرف دین کا علم نہیں ہے بلکہ جو بات کر کے ان کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں اس بات میں بھی دلائل نہیں ہے, وہ بات بھی غلط ہے. تو اب ایسی صورت میں بعض اوقات غلط بات کر کے کسی کو دین کی طرف اگر کوئی آدمی لاتا ہے تو ایسا آدمی لوگوں کو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مطمئن کرنے کی بجائے اور کنفیوز کر دیتا ہے. جس آدمی کو حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کا علم نہ ہو وہ آدمی اگر اس ٹاپک پہ بات کرے گا تو لوگوں کو کنفیوز کرے گا. اگر کسی آدمی کو حلال و حرام کا فرق معلوم نہیں ہے, کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے, اگر وہ لوگوں کو اس موضوع پر اس سلسلے میں بات کرے گا کئی لوگوں کو گمراہ کر دے گا. تو ایک آدمی دوسروں کو دین پہ لانا چاہتا ہے, دوسروں کو دین سکھانا چاہتا ہے, دوسروں کو دعوت دینا چاہتا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو دین کے قریب کرنا چاہتا ہے, اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے, یہ جذبہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتا ہے اس کا اس کو علم ہو. ضروری نہیں عالم ہو آدمی, دعوت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے عالم ہونا لازم نہیں ہے کہ صرف عالم ہی دعوت دے, صرف عالم ہی امر بالمعروف بھلائی کی تاکید کرے, برائی سے منع کرے, صرف عالم ہی کرے, ضروری نہیں ہے, غیر عالم بھی کر سکتا ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں آدمی بات کر رہا ہے اس چیز کا علم اس کو ہونا چاہیے. دین بہت وسیع ہے, دین میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت سارے شعبے ہیں, بہت سارے ٹاپکس ہیں جس پہ ایک آدمی بات کر سکتا ہے. لیکن جس ٹاپک پہ آدمی بات کر رہا ہو اس کے بارے میں اس کے پاس کافی علم ہونا چاہیے. بغیر علم کے بات کرنا لوگوں کی ہدایت نہیں بلکہ اپنی گمراہی کا سبب ہے, اس کو یاد رکھیے. بغیر علم کے بات کرنا ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت مل جائے غلطی سے, لیکن یہ آدمی کیا ہو جائے گا, یہ آدمی گناہگار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بغیر علم کی بات کی. تو کسی کو فائدہ ہو یا نقصان ہو, بے علم دین کے بارے میں بات کرنا خود ایک گناہ ہے. اپنی طرف سے دین کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں؟ نہیں. کسی آدمی نے تیر مار آگ بند کر کے لگ گیا کسی شکار کو, پر دیکھو میں آگ بند کر کے بھی مار سکتا ہوں تیر, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. اتفاقی طور پر لگ جانا یہ ایک اور بات ہے, لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے غلطی کی. اگر ایک آدمی آنکھ بند کر کے گاڑی چلائے اور ایکسیڈنٹ نہیں ہو تو ایسا کرنا صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. آج قسمت تھی تیری, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. بولے دیکھو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا میرا, لیکن کیا ہے طریقہ صحیح ہے؟ نہیں. تو نقصان نہیں ہونا کسی عمل کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے, وہ عمل خود غلط ہے. اسی لیے دین کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا غلط ہے, یہ جاننا ضروری ہے. آج نقصان نہیں ہوا کل نقصان ہوگا, چھوٹا نقصان نہیں ہوا بڑا ہوگا, لیکن آدمی گناہگار آج ہی ہوگا اگر آدمی دین کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے. تو ایک طرف دعوت ہے اور ایک طرف احتیاط ہے. ان دونوں چیزوں کو, ان دونوں جذبوں کو جمع کرنا واقعی یہ آدمی کو کامل دائی بناتا ہے. دعوت کا جذبہ اور دین کے سلسلے میں احتیاط, یہ دو چیزیں جس انسان میں جمع ہو جائیں واقعی صحیح طریقے سے یہی آدمی لوگوں کا معلم بن سکتا ہے, یہی صحیح دائی بن سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا باتیں جاننا ضروری ہے. آج کا ہمارا موضوع اسی سلسلے میں ہوگا کہ دین کے سلسلے میں بغیر علم کے بات کرنا, دین کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, اس کا علاج کیا ہے. دین کے سلسلے میں بغیر علم کے بات کرنا, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں بات کرتا آدمی اس, اور اس کا علاج کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اس کے علاج کے لیے. کسی کو بیماری ہے اگر تو اس کا علاج کیا ہے. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا, دین میں دو چیزیں ہیں, ایک اشاعت کا جذبہ اور دوسرے دین کی حفاظت کا جذبہ. ایک جذبہ ہے کہ دین پھیلے, لوگوں کی زندگی میں دین آئے, عالم میں چلا جائے دین, ہر انسان کی زندگی میں دین آئے. دین کی اشاعت, اشاعت دین کو پھیلانا. دو, دین کی حفاظت, دین میں تبدیلی نہیں ہونا چاہیے, یہ جذبہ بھی آدمی کے اندر ہونا چاہیے. اب دو چیزوں میں زیادہ اہم کیا ہے, دین کی اشاعت زیادہ اہم ہے یا دین کی حفاظت زیادہ اہم ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ دین کی اشاعت سے زیادہ دین کی حفاظت اہم ہے. یعنی کیسا بھی غلط سلط پہنچانا زیادہ ضروری ہے, پہنچایا میں نے, یا غلط پہنچانے کا ڈر ہو تو رک جائے, دونوں میں کیا اہم ہے؟ کہ ایک آدمی صحیح غلط ملا کے کچھ بھی کر دے, یعنی ایک آدمی, مثال کے طور پر اس کو آپ آسانی سے سمجھیں, ایک آدمی ہے الٹی سیدھی کوئی بھی دوا پیشنٹ کو دے دے, دے تو دیا نا دوا, یہ زیادہ ضروری ہے کہ دوائی دے دینا, یا بھائی اپنے کو دوا معلوم نہیں ہے تھوڑا ٹھہرو ڈاکٹر کے آنے تک, یہ زیادہ ضروری ہے؟ آپ بتائیے آپ اپنے علاج میں کیا چنیں گے؟ کوئی اگر آپ کو دوائی دے کہ دیکھو میں دوائی تو دے رہا ہوں لیکن پکا معلوم نہیں بھائی, تو آپ بولیں گے بھائی پکا آپ رک جاؤ ڈاکٹر کے آنے تک آپ رکو. معلوم ہوا احتیاط زیادہ اہم ہے اشاعت کے جذبے سے. تو دین کی حفاظت مقدم ہے دین کی اشاعت پر. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات ہم کو ملتی ہے کہ جہاں آپ نے دین کی اشاعت کی ترغیب دی ہے وہیں اس میں شرط لگائی ہے اس کی حفاظت کی, احتیاط کی. کہاں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً فحافظه حتى يبلغه غيره. اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش خوش رکھے, سرسبز و شاداب رکھے, ہرا بھرا رکھے, خوش رکھے. نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً, جو ہم سے کوئی حدیث سنے, ہم سے کوئی بات سنے, نمبر ایک بات سنی, نمبر دو فحافظه, اور اس بات کو اس نے سنبھال کے رکھا, محفوظ رکھا. حتی یبلغہ غیرہ, یہاں تک کہ وہ بات اس نے کسی اور تک پہنچا دی. یہاں تین باتیں آپ نے ذکر کی, دعوت کے تین سٹیجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. نمبر ایک پہلا سٹیج کیا ہے؟ سننا. نمبر دو محفوظ رکھنا، بات کو جوں کا توں باقی رکھنا. نمبر تین اس بات کو جیسا سنا تھا ویسا پہنچانا. معلومات سننے کے بعد محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور پہنچاتے وقت جیسا سنا تھا ویسا پہنچانا ضروری ہے. اگر ایسا آدمی نہیں کرتا ہے تو دعا سے کیا ہوگا؟ دعا کا حصہ اس کو نہیں ملے گا، بلکہ بعض اوقات آدمی گناہگار ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس دین کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور فضیلت اگر کسی کو حاصل ہو سکتی ہے پہنچانے کی تو وہ صحیح سلامت علم پہنچانے کی وجہ سے ہے. بگاڑ کر پہنچانے والا، ملاوٹ کر کے پہنچانے والا، غلط سلط اپنی طرف سے دین کی بات لوگوں کو کرنے والا اس دعا کا حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ گناہ کا حقدار ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کی حفاظت دین کی اشاعت پر مقدم ہے، یا زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا دین پہنچانا ضروری ہے اتنا دین بچانا بھی ضروری ہے، ملاوٹ سے محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اور آگے آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ایاکم وکثرت الحدیث عنی، خبردار میری طرف سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو. میری طرف سے حدیث 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 اس کے بیان کرنے سے کیا کرو؟ میرے بارے میں بہت بولنے سے بچو. فمن قال علی فلیقل حقا او صدقا، ہاں جو میرے بارے میں کچھ کہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حق بات کہے یا سچی بات کہے. میرے بارے میں کیا کہے؟ کہے تو حق بات کہے، سچی بات کہے. ومن تقول علی ما لم اقل، اور جو میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، میرے اوپر کچھ بھی گھڑ کے کہہ دے اپنی طرف سے، فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کو امام احمد اور حاکم نے ذکر کیا ہے، اور اسی معنی میں بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، یہ متواتر روایت ہے. من قال علی ما لم اقل یا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے جائے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس حدیث میں آپ نے فرمایا میرے بارے میں بہت حدیث حدیث، یعنی احتیاط، غلطی ہو سکتی ہے تم سے. جب بہت زیادہ حدیثیں بیان کرو گے بہت غلطیاں کرو گے، تو کیا حدیث بیان کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں. آپ نے آگے کہا ہاں جو کہے میرے بارے میں، زیادہ بھی کہے کم بھی کہے، تو وہ کیا کہے؟ یاد رکھو میرے بارے میں اگر بولے تو حق بات کہے، سچ بات کہے. لیکن اگر سچ بات اور حق بات نہیں کہتا ہے، میرے بارے میں بغیر احتیاط کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حدیث بیان کر کے آدمی جہنمی بنا، کب؟ جب حدیث بد احتیاطی کے ساتھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے اس نے بیان کر دی، تو ثواب کی بجائے کیا ملا؟ جہنم. معلوم یہ ہوا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ دین میں احتیاط بھی ضروری ہے. آج عام طور سے لوگ دین کے بارے میں بہت بولتے ہیں، دعوت 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 دعوت، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، معتبر ہے یا جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگان دین کا قول ہے. بہت سارے لوگ جو بھی دل میں آتا ہے حدیث بنا کر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے نہیں واقعی نبی کی بات آئی کہ نہیں ہے. اپنی طرف سے حلال و حرام کچھ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں، دیکھتے نہیں واقعی حلال ہے یا حرام ہے. بہت ساری باتیں کسی بھی عالم سے جوڑ دیتے ہیں، انہوں نے کہی کہ نہیں کہی چیک نہیں کرتے ہیں. بہت ساری غلط باتیں اپنے دل میں جو بھی آتا ہے وہ کسی عالم کا فتویٰ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ دین کے سلسلے میں احتیاط ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بغیر علم کے بات کرنے سے، خصوصاً حلال و حرام کے سلسلے میں بات کرنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھ کو علم نہیں. علماء نے اسے اخذ کیا، ایسی بات مت کہ جس کا تجھ کو علم نہیں. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً کانوں سے، آنکھوں سے اور دلوں سے پوچھا جائے گا کل اولائک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے اس کے افعال کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. دل سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے، کانوں سے پوچھا جائے گا اور آنکھوں سے پوچھا جائے گا، تو آدمی کے اعضاء سے پوچھا جائے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بغیر علم کے کلام نہ کرے. ابن عباس اس آیت کے بارے میں ولا تقف ما لیس لک به علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا تقل، ولا تقف ای ولا تقل، جو چیز جس چیز کا تجھ کو علم نہیں ہے وہ اپنی زبان سے مت کہے، بغیر علم کے کچھ بول مت، بغیر علم کے دین کے بارے میں کسی بھی بارے میں بات مت کر. کسی میں تہمت لگا دیتا ہے آدمی، ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو، چوری کی ہو انہوں نے، جھوٹ بولا ہو، دھوکہ دیا ہو، شراب پی ہو، زنا کی ہو، اپنی طرف سے ایک آدمی فلاں فلاں شخص کے بارے میں گمان کی بنیاد پر کچھ بھی تہمت لگا دیتا ہے، گمان کی بنیاد پر تہمت. جس چیز کا تجھ کو علم نہیں اس چیز کے بارے میں بات کر مت. ولا تقف ما لیس لک به علم، جس چیز کے بارے میں علم نہ اس کے بارے میں گفتگو مت کر. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، اور یہ تفسیر طبری میں ابن عباس کا قول موجود ہے. تو دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک دین کی حفاظت دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اہم ہے، دو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بغیر علم کے بات کرنے سے منع کیا ہے. معلوم ہوا بغیر علم کے بات کرنا جائز نہیں ہے، خصوصاً دین کے بارے میں یا کسی انسان کی عزت کے سلسلے میں، تہمت کے معاملات میں. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور آگے آتے ہیں، بغیر علم کے دین میں بات کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دین کی بات کر رہے ہیں، ثواب ہی ملنا چاہیے بھائی، اچھا یہ کیا پرابلم ہے اس میں، علم ہو نہیں ہو اللہ کے دین کی بات کریں گے تو ثواب ملے گا، کیا ایسا ہے؟ نہیں. بغیر علم کی بات کرنے سے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات آدمی کہہ دے قرآن و سنت کے سلسلے میں جو واقعی صحیح نہیں ہو، اپنی طرف سے کوئی بھی عقلی جواب کسی کو دے دیا عقیدے کے سلسلے میں، اب دوسرا سننے والا ہو سکتا ہے اس کو اپنا عقیدہ بنا لے. اب ایک آدمی آپ کے غلط جملے کی وجہ سے اپنے دل میں زندگی بھر ایک غلط عقیدہ بنا کے جیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اولاد کو بھی وہ غلط عقیدہ سکھایا. دین میں اپنی عقل کی وجہ سے کچھ بھی عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا لوگوں کے عقائد کو خراب کر دیتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے معجزات کو دیکھتے ہوئے اتنی عظمت اور اتنی تعریف کی ان کی کہ انہوں نے ان کو کیا کر دیا، اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو عبداللہ سے بڑھا کے کیا کر دیا، ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا، ان کا کوئی باپ نہیں ہے اور یہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں. اب بتائیے اب کیا جواب ہوگا اس کا، باپ نہیں ہے، ڈائریکٹ پیدا ہوئے ہیں، تو باپ کون؟ سوال دو، زندہ کون کرتا ہے مرے ہوئے کو؟ اللہ کرتا ہے. تو ہو نہ ہو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. انہوں نے کیا کر دیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنایا. کیا وجہ تھی؟ دین میں بغیر علم کے بات کرنا، ایک ایسے عقیدے میں پڑ گئے جو ایک دم گھناؤنا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی سطح پر اتار دینا، اللہ کے لیے مخلوق کے اوصاف دے دینا، عقیدے کی اتنی بڑی خرابی کہاں سے آئی؟ دین میں بغیر علم کے بات کرنا، اپنے دل سے کچھ بھی عقیدہ بنا لینا، سوچنا 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 سوچنا، پھر ایک نیا نئی روشنی، ایک نیا استنباط نکالنا اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی، اور نیا عقیدہ گھڑ کے پیش کر دینا. تو اس طرح سے آج دیکھیں امت میں مسلمانوں میں بھی ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا کیا عقیدے انہوں نے بنا لیے. اللہ کہاں ہے کا جواب، ارے اللہ لمیٹڈ تھوڑی ہے، اللہ کیسا ہے، انلمیٹڈ ہے. تو اللہ کہاں ہے، ہر جگہ ہے، پھر نعوذ باللہ بیت الخلاء میں بھی ہے اور ہر گندی جگہ پہ ہے، اپنی عقل سے عقیدہ کچھ بھی بول دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے عقیدہ کچھ بھی گھڑ کے پیش کر دیا. آپ کیا تھے؟ آپ انسان نہیں تھے، آپ کون تھے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی کا جز تھے. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, یہاں تک کہ اولیاء بھی ہیں, یہاں تک کہ اولیاء کے جانور بھی ہیں. غلط عقائد میں مبتلا ہونا, کیوں؟ کسی نے کوئی بات بول دی قوالی میں یا بیان میں, واز میں, کسی ولی کی تعریف میں, اور لوگوں نے وہ بات لے لی, بغیر علم کے کہا ہوا جملہ لوگوں کے عقیدے کا حصہ بن گیا. عقیدے بگڑتے ہیں بغیر علم کے دین کے بارے میں بات کرنے سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عیسائیوں سے کہتا ہے, عیسائیوں کے سلسلے میں, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرا دو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے. کن لوگوں کو ڈراؤ؟ عیسائیوں. وہ کیا کہتے ہیں, کس کو اللہ نے بیٹا بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اے نبی ان لوگوں کو آپ ڈرا دو, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, ان لوگوں کو ڈرا دو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں, اور ان کے باپ دادا کو بھی کوئی علم نہیں تھا کیا کہہ رہے ہیں, اس بات کا علم ان کو نہیں تھا. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, بہت بھیانک بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, بہت سنگین کلمات ہیں, بہت سنگین جملہ ہے, بہت ہی خطرناک بات ہے جو اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا, یہ تو بس ایک جھوٹ بات کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جب آدمی کہے گا تو اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کے دین پر جھوٹ باندھنے والا وہ بنے گا, جھوٹا بن جائے گا اللہ کے سلسلے میں. عام لوگوں کے بارے میں جھوٹا جھوٹا برا, اللہ اس کے رسول کے بارے میں جھوٹا کتنا برا, یہ زیادہ برا ہے. یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وَمَن تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلَا عِلْمٍ كَانَ كَاذِبًا وَإِن كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ, جو آدمی دین کے سلسلے میں بغیر علم کے بات کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, چاہے جھوٹ بولنے کی اس کی نیت نہ ہو, چاہے جھوٹ بولنے کی نیت اس کی نہیں ہو. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ غلط نیوز دینا جھوٹ ہے. کیا سچ ہے؟ دو ہی چیزیں, یا تو سچ ہے یا تو جھوٹ ہے. سچ کیا ہے؟ جیسا ہے ویسا بیان کیا, یہ کیا ہوا؟ سچ. جھوٹ کیا ہے؟ جیسا ہے ویسا نہیں کچھ کا کچھ بول دیا, یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اس کی نیت اگر ہے تو یہ اور زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے, لیکن اگر نیت نہیں تھی جھوٹ بولنے کی, بغیر ان کے بول دیا کچھ بھی, جھوٹ بولنے کی نیت نہیں تھی, تو کیا سچ ہو جاتا ہو؟ سچ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. تو حقیقت کے خلاف کچھ بولنا اس کو جھوٹ بولتے ہیں. تو جب تک کہ حقیقت معلوم نہ ہو آدمی بات کرے وہ جھوٹ ہی کی کیٹیگری میں رہے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ چاہے اس کی نیت نہ ہو وہ جھوٹا ہی ہوگا. تو وہ آدمی کیوں اپنے آپ کو زبردستی جھوٹے کا لیبل پہنائے, اپنے گلے میں کیوں تختی ڈالے جھوٹا؟ بغیر علم کے بات کرنے والا جھوٹا ہوگا. مجموع الفتح میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو ایک یہ کہ بغیر علم کے بات کرنا, یہ اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سارے غلط عقائد لوگوں میں عام ہو جاتے ہیں. نمبر دو, بہت ساری حلال چیزیں حرام اور حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اگر آدمی بغیر علم کے فتویٰ دے, بغیر علم کے دین کے سلسلے میں بات کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, اپنی زبانوں سے یوں ہی گھڑ کے جھوٹ طور پر نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یعنی اپنی طرف سے جو جی میں مت بول دیا کرو یہ حلال ہے حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ كَذِبَ, اور نتیجے میں تم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے بن جاؤ. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اپنی طرف سے کچھ بھی باتیں گھڑ کے یوں بیان نہ کیا کرو کہ یہ حلال ہے حرام ہے, اور نتیجہ یہ ہو جائے کہ تم اللہ پر جھوٹ کہنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ, وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے, وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تھوڑی سی پونجی ہے, تھوڑا سا کچھ مل جائے گا, لیکن پھر ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. دیکھیں دنیا کی تھوڑی عزت مل سکتی ہے, دنیا کا تھوڑا نام ہو سکتا ہے, عزت بچ جائے گی تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول کے, دین میں کچھ بھی اپنی طرف سے بول کے, لیکن پھر کیا ہے ان کے لیے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے ایک بڑا تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے. تو آدمی خاموش رہے یہ بہتر ہے اسے کہ آدمی اپنے اپنے دین کے سلسلے میں کچھ بھی جھوٹ بات بول دے بغیر علم کے. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 116-117 ہے. تو دو باتیں معلوم ہوئی، نقصانات بغیر علم کے کلام کے، ایک دین میں جھوٹ بولنے کا گناہگار ہوگا اور غلط عقائد پھیلنے کا ذمہ دار ہوگا، دو حلال و حرام میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا. نمبر تین، دنیاوی یا اخروی اعتبار سے اپنی اور دوسروں کی گمراہی اور ہلاکت کا سبب بھی آدمی بن سکتا ہے جب بغیر علم کے بولے. اگر بغیر علم کے آدمی کچھ بھی بول دے، فتویٰ دے دے کسی کو، تو ہو سکتا ہے کسی کا دنیا کا بہت بڑا نقصان. مثال کے طور پر کسی کی کوئی ڈیلنگ ہے، اب اس سے پوچھا، کیونکہ اس کی داڑھی بڑی ہے، اب جبہ بھی پہننے لگا ہے، اب بولے جبہ ہے داڑھی تو کچھ تو ان کے پاس ہوگا، باہر اتنا ہے تو اندر بھی کچھ ہوگا، نالج ہوگا ان کے پاس، اس لیے ذرا بتائیے اسے صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ ڈیلنگ صحیح حلال ہے حرام ہے؟ کہا حرام. اب اتنا بڑا نقصان لاکھوں کروڑوں کا اس کا ایک جو ہے ڈیل تھی، اس کے بولنے کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا، کینسل کر دیا. کبھی اس سے زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے، مال سے بڑھ کے اور فیملی کا نقصان ہو سکتا ہے. گیا پوچھا طلاق ہوا کیا، ایک سانس میں تین طلاق دے دیا. بولے تین دیا تو پھر تین ہونے والے نا، تین گلاس پھوڑا تو ایک پھوٹتے کیا. او ہو کیا لاجک ہے، آپ بتاؤ ایک کے بعد ایک تین گلاس پھوڑے گھر کے اندر، یا ایک ڈنڈے سے تینوں ایک ساتھ پھوڑے، کتنے پھوٹے، تین پھوٹے. تو بولے چاہے ایک ساتھ تین دو یا رک رک کے تین دو، طلاق کتنے ہو گئے، تین، دونوں الگ، ختم، چھٹی، وہ اپنے گھر کو تم تمہارے گھر کو. آپ بتائیے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، بیوی بچے سارا معاملہ فیملی ڈسٹرب، کتنی فیملیز ہیں. بغیر ان کے بتا دیا ہوگی طلاق، دیا تو ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو اب زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے. کوئی آدمی بےچارا ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اور اس کو روزے میں تکلیف ہوتی ہے، اور بولے رمضان اور روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیا، نہیں چھوڑ، فرض ہے اللہ کی طرف سے، رکھنا پڑے گا، کرو یا مارو. اب رکھا دیا اس کو روزہ اور چکر آ کے گر گیا، سیڑھیوں سے گر گیا، سر میں چوٹ لگی، مر گیا. کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے. اللہ نے اس کو سہولت دی تھی، بیمار کے لیے سہولت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن یہ کیا ہے، مولانا متقی کا فیصلہ، ابو متقی، تو اس نے فیصلہ دے دیا اس کو، نہیں چھوڑ سکتے روزہ، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جان چلی جائے اور اللہ کے دین پہ جان جائے، اس سے اچھا اور کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رجلا اصابه جرح في راسه على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے سر میں چوٹ لگی، سر میں چوٹ لگی، ثم اصابه احتلام، پھر اس کو کیا ہو گیا، احتلام ہو گیا، نیند میں اس کو احتلام ہو گیا، نہانے کی غسل کی ضرورت پیش آئی، فامر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی اس میں رخصت ہے کیا، یعنی میرے سر میں چوٹ ہے اور غسل کی حاجت ہے، غسل نہ کروں تو چلے گا یا کیا، اس بارے میں سہولت ہے زخم ہے سر میں؟ لوگوں نے کہا بالکل کچھ نہیں، غسل کرنا پڑے گا. فتویٰ کیا دیا، غسل کرنا پڑے گا، غسل کے سوا تو کوئی راستہ ہی نہیں، پاک ہونا پڑے گا. اس نے غسل کیا، فکز زخمات، زخم میں نقصان ہوا نہانے کی وجہ سے اور اس کی موت ہو گئی. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ایسا نقصان ہو گیا، فلاں کے فتوے کی وجہ سے فلاں کی موت ہو گئی. فقال قتلوه قتلهم الله، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ ان کو قتل کرے، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے فتویٰ دیا. اولم یکن شفاء العی السؤال، کیا جہالت کا علاج پوچھنے میں نہیں ہے، کیا جہالت کا علاج پوچھنے میں نہیں ہے، یعنی اگر معلوم نہیں تھا تو پوچھتے، اپنی طرف سے فتویٰ دے دیے، اتنا بڑا نقصان ہوگا، اس آدمی کی جان چلی گئی ان کے غلط فتوے کی وجہ سے، تو اس کے قتل کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے اس کو فتویٰ دیا. ان کے فتوے کی وجہ سے وہ مر گیا, گویا کہ یہ اس کا مرڈر ہے, اس کا قتل کیا ہے لوگوں نے. قتلہم اللہ, انہوں نے مار ڈالا اس کو, اللہ ان کو مار ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کہا اس طرح سے. اور عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ لو غسل جسدہ وترک رأسہ حیث اصابہ الجراح, اس نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ اپنے بدن کو دھو دیتا اور اپنے سر کو دھو دیتا جہاں اس کا زخم ہے, سر کو چھوڑ دیتا ہے, یعنی جہاں زخم ہے اس کو چھوڑ کے پورا بدن دھو دیتا, یہ بھی کافی تھا اس کے لیے. لیکن انہوں نے کیا کہا, نہیں, جہاں زخم ہے وہاں بھی پانی ڈالنا پڑے گا. تو اس سے کیا نقصان ہوا, زخم میں پانی چلا گیا, زخم بڑھ گیا اور موت ہو گئی. تو ذمہ دار کون ہے؟ مفتیان کرام. تو جو بغیر علم کے فتویٰ دیں وہ نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو بعض اوقات زندگیوں کا نقصان ہو جاتا ہے بغیر علم کے فتویٰ دینے کی وجہ سے. تو یہ نقصانات ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کیوں پھر آدمی اتنا بڑا غلط کام کرتا ہے, کیا وجہ ہے, ایک آدمی بغیر علم کے دین بات کیوں کرتا ہے, اس کی وجوہات ہیں. وجہ نمبر ایک, اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ دین میں بغیر علم کے بات نہیں کی جاتی ہے. وہ ہوتا ہے پالیٹکس میں بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی میں بات کرتے ہیں, اس میں کیا کیا بات کرتے ہیں, ایران میں کیا ہونا چاہیے, عراق میں کیا ہونا چاہیے, امریکہ میں کیا ہونا چاہیے, فلانے پرائم منسٹر نے کس کو منسٹر بنانا چاہیے, سب کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پھر دین کے بارے میں کیوں نہیں کر سکتے, تو زیادہ ثواب کی چیز ہے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دین میں بلا علم بات نہیں کرتے ہیں. اور جو جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا زیادہ جرأت والا ہوتا ہے. آپ دیکھیے جتنا زیادہ علم کم ہوتا ہے اتنی ڈیرنگ بھی کیا ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. لیکن بہت علم والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اس میں کتنے پوائنٹس اور نکل سکتے ہیں, کیا ہوا تو کیا ہوتا ہے, کیا ہوا تو کیا ہوتا ہے, فلاں مسئلے میں تھوڑا سا چینج ہو گیا حالت میں فتویٰ بدل جاتا ہے. ڈاکٹر مثال کے طور پر, کوئی بھی ڈاکٹر ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے کیا ہوا, پیٹ دکھا آؤ انجیکشن جاؤ, دوسرا آیا پیٹ دکھا لو جاؤ لال انجیکشن سب کو, ایسا ہوتا ہے نہیں. ڈاکٹر دیکھتا ہے پیٹ دکھ رہا ہے, کیا کہا ایسا, کس وجہ سے دکھ رہا ہے پیٹ, کچھ کھانے کی وجہ سے دکھ رہا ہے, کسی دوائی کی وجہ سے دکھ رہا ہے, پیٹ میں آتوں میں پرابلم ہے, کڈنی کا پرابلم ہے, کیا ہے, پیٹ دکھ رہا ہے ایک جملہ ہے پیشنٹ کا, دس پیشنٹ ایک ہی بات بول رہے ہیں, لیکن دس پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے الگ ہوتی ہے, ان کا پرابلم الگ ہوتا ہے, اس کا سولوشن الگ ہوتا ہے. تو جس کو جتنی معلومات ہوتی ہے وہ اتنا احتیاط کرتا ہے, زیادہ تفصیل چاہتا ہے, زیادہ تحقیق کرتا ہے. لیکن بہت سارے پیشنٹ کیسے ہوتے ہیں, پیٹ دکھ رہا کیا, میرے کو ڈاکٹر نے دیکھو یہ دوا دی, کھاؤ تم بھی, تمہارا بھی اچھا ہو جائے گا. اچھا کیا ہو گیا, پورا کلیان ہو گیا, اسے پیدل آیا تھا اور اسٹریچر پہ گیا, کیوں, اس لیے کہ اس کا پرابلم الگ تھا. لیکن اس نے کم علمی کی وجہ سے کیا سمجھا, سب کو پیٹ دکھنے کی ایک دوا رہتی, ایک دوا سب علاج. تو کم علمی اس طرح کی کرامت میں مبتلا انسان کو کرتی ہے. کم علمی انسان کے لیے بہت بڑی دشمن ہے. اسی لیے ابن عیینہ, تو یہ پہلا وجہ ہے, پہلی وجہ ہے کم علمی, نہیں جاننا, سیریس نہیں ہونا دین کے بارے میں, اس کو سیریس نہیں ہو اس بارے میں کہ دین میں ایسا بولتے نہیں ہیں, کچھ بھی بولنے کا نہیں رہتا دین میں, اس کو ٹینشن ہی نہیں رہتا کچھ. تو بہت سارے کم علم لوگ بہت ہی زیادہ بہادر ہوتے ہیں, اور وہ لوگ احتیاط والوں کو بزدل سمجھتے ہیں, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بہادری میں اور بے وقوفی میں فرق ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, ابھی بھی معلوم نہیں رہتا لوگوں کو. ابن عیینہ یہ محدثین میں سے بہت بڑے محدث ہیں, کہتے ہیں آج سر الناس علی الفتیا اقلہم علما, لوگوں میں فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جری وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں بہت کم ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ علم میں کم ہوتے ہیں وہ فتویٰ دینے میں بہت بہادر ہوتے ہیں. اکثر لوگ آپ دیکھیں علماء چپ سنتے رہتے ہیں سوال, لیکن بہت سارے لوگوں کو صبر نہیں ہوتا, وہ سوال کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے جواب دیتے ہیں. اچھا ایک عالم صاحب اگر خاموش ہے سوچ رہے جواب کیا ہے, ان کو لگتا ہے کب تک نہیں سمجھا, مجھ کو تو معلوم ہے, ٹھہرو ٹھہرو تم ٹھہرو میں بولتا ہوں جواب دیتا ہوں. تو بہت سارے لوگوں کو واقعی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہاں جواب سمجھ میں آتا ہے ان کو, उनको मसला समझ में नहीं आता है लेकिन जवाब अपनी तरफ से कुछ भी दे देते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि दीन में ज्यादा गहराई के साथ सोचकर जवाब दिया जाता है, एहतियात करना जरूरी होता है, वो कुछ भी बोल देते हैं। जामे बयान अल इल्म में ये इब्ने अब्दुल बर ने इसको जिक्र किया है, तो कहते हैं इब्ने उयना कि लोगों में सबसे ज्यादा फतवे पर जरी वो लोग होते हैं जो इल्म में कम होते हैं, उनको सेंस ही नहीं होता है। नंबर दो, हुदैफा कहते हैं कि मुहम्मद इब्ने सीरीन ये ताबई हैं, उन्होंने कहा قال حذيفه حذيفه رضي الله تعالى عنه کہا کہ انما يفتي الناس احد ثلاثه لوگوں کو تین میں سے ایک آدمی فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ تین قسم کے لوگ دیتے ہیں، فتویٰ کون دیتا ہے اس کو یاد رکھیے ذرا، فتویٰ تین قسم کے لوگ دیتے ہیں، لوگوں کو ججمنٹ حکم فیصلہ تین قسم کے لوگ دیتے ہیں، کون کون ہیں آئیے۔ رجل يعلم ناسخ القران ومنسوخه، ایک تو وہ آدمی ہے جو قرآن کا ناسخ اور منسوخ جانتا ہے، پہلے کیا حکم تھا بعد میں کیا حکم آیا، یعنی اتنا گہرا علم ہے کہ قرآن کی آیات میں سے وہ سیکوینس بھی جانتا ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سا حکم پہلے تھا، کون سا بعد میں ہوا، کیا چینجز آئے شریعت کے اندر، اتنا ڈیٹیل نالج اس کے پاس ہے۔ تو ایک تو فتویٰ دینے والا یہ ہوتا ہے جو واقعی اہل ہے، لائق ہے فتویٰ دینے کے۔ نمبر دو، وہ امیر، اور مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، جو حکم دیتا ہے ایسا کرو ایسا مت کرو، تو حکم دینے کا حق اس کو ہے، امیر کو ہے۔ نمبر تین، یعنی وہ امیر لا یجد بدن، دوسرا کون ہے، امیر جس کے پاس کوئی آپشن نہیں، اس کو فیصلہ دینا ہی پڑے گا، اس کو حکم دینا پڑے گا، لوگوں کے مسلمانوں کے معاملات میں اس کو کچھ نہ کچھ حکم دینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، اس کو بولنا پڑے گا۔ نمبر تین، اور کہتے ہیں کہ تیسرا کون ہے، وہ احمق متکلف، تکلف کرنے والا بے وقوف، احمق۔ احمق کس کو کہتے ہیں، پرلے درجے کا بے وقوف، اس کو اپنی بے وقوفی کا احساس بھی نہ، اس کو کیا بولتے ہیں، احمق۔ تو وہ احمق متکلف، متکلف جہاں نہیں جانا وہاں جانے والا، جو نہیں کرنا ہے اس نے زبردستی، جو کام اس کا نہیں ہے، جو کام اس کا نہیں ہے وہ کرنے والا، اس کو کیا کہیں گے، متکلف، زبردستی اپنے آپ کو کسی چیز کا مکلف بنانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں، متکلف۔ تو احمق متکلف یہ فتویٰ دیتا ہے۔ ابن سیرین کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں، اس کے ضمن میں کہتے ہیں، فانا لست باحد ہذین، میں ان دونوں میں سے تو کوئی بھی نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہونے کے لائق ہوں، اتنے بڑے عالم ابن سیرین کہتے ہیں میں مفتی بننے کے لائق نہیں ہوں جو ناسخ منسوخ کا اتنا ان ڈیپتھ نالج رکھتا ہو، اور نمبر دو، اور نہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تو میں ان دو میں سے تو کوئی ایک نہیں ہوں۔ وہ ارجو اللہ اکون احمق متکلفا، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ میں تیسرا بھی نہ بنوں، احمق متکلف نہ بنوں، بے وقوف قسم کا آدمی جو کچھ بھی بولنے کو، اس کو بولنے کا شوق ہے، سیکھنے کا شوق کم ہے۔ کچھ لوگوں کو سیکھنے کے شوق سے زیادہ سکھانے کا شوق ہوتا ہے، اب بتائیے کتنا ڈینجر معاملہ ہو جائے گا جب ایسا ہو جائے گا۔ تو جامع بیان العلم میں ابن سیرین کا اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول موجود ہے۔ تو وجہ ایک، وجہ نمبر ایک کیا ہے، دین میں بولنے کی بغیر علم کے، معلوم ہی نہیں سیریس ہے کہ نہیں معاملہ، اور سمجھتا بولنے میں کیا پرابلم ہے۔ نمبر دو، عزت پانے یا عزت بچانے کا شوق، کہ میں بھی کچھ بولتا ہوں، دس آدمی بول رہے تو میں کیوں چپ رہا ہوں، میں بھی بولتا ہوں، تو اپنی بھی رائے مبارک پیش کرے آدمی دین کے معاملے میں، اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، یعنی اسلام میں ایڈجسٹمنٹ کمپنی میں یہ ہے، اسلام میں اپنی طرف سے ترمیمات کر سکتا ہے اور فتوی دیتا ہے اپنی طرف سے۔ تو ایک تو یہ کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آدمی ایسا کرتا ہے کہ میں بھی علم کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جب بات کر رہے ہوں تو ایک آدمی اس کو لگتا ہے کہ میں بھی کچھ بولوں، تو دین کے بارے میں آدمی چاہتا ہے کہ میں بولوں تاکہ لوگ مجھ کو پہچانے، تاکہ لوگ جانیں کہ اس کے پاس بھی کچھ ہے، یہ بھی خالی نہیں ہے۔ یا پھر عزت بچانے کے لیے کہ کوئی لوگ اس کے پاس آئے، ذرا یہ بتا سکتے ہیں آپ، اب یہ بولے مجھ کو معلوم نہیں، تھوڑے سب سے معلوم نہیں، آپ کی داڑھی اتنی بڑی ہے، آپ کا جبہ، آپ کو، آپ کے سر پر امام آ، اور آپ سید خاندان کے، آپ کو نہیں معلوم، تو اب پول کھل جائے گا، لوگوں کے بیچ میں ذلیل ہو جائے گا کہ نہیں معلوم، اور لوگوں اتنا موٹا مسئلہ آپ کو نہیں معلوم۔ تو عزت بچانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے، اپنی طرف سے شاید حلال ہے तो ये शायद जो है ये क्या है, पासपोर्ट बन जाता है कुछ भी बोलने का। कोई बाद में पकड़ा तो मैं बोला था ना शायद, पक्का थोड़ी बोला था। तो बाद औकात इज्जत पाने के लिए या इज्जत बचाने के लिए आदमी दीन में कुछ भी बोल देता है, ये भी एक वजह उसकी होती है। अंधों में काना राजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद के दौर में इस तरह की बात कही है। आप फरमाते हैं इन अल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतज़ाअन यंतज़िउहू मिनल इबाद, अल्लाह ताला इल्म को लोगों से ऐसा ही नहीं उठाएगा कि बंदों से छीन ले, दिलों से निकाल दिया इल्म, ऐसा नहीं होगा। वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला इल्म को ऐसे उठाएगा कि एक एक करके उलमा उठाता चला जाएगा, उलमा उठाता चला जाएगा, उलमा की मौत हो जाएगी, उलमा नहीं रहेंगे, उलमा घटते जाएंगे। हत्ता इदा लम युबकी आलिमन, यहां तक कि जब आलिम बाकी नहीं रहेगा, इत्तखदा नास रुउसन जुहाला, किसी इलाके में आलिम ही नहीं तो लोग किसको अपना बड़ा बनाएंगे, जो आधा आलिम हो। जब आलिम नहीं, फुल आलिम नहीं तो, फुल नहीं चाहिए तो हाफ। तो जैसे आदमी बहुत सारे मामलात में फुल की बजाय हाफ पे इक्तिफा करता है, वैसे हाफ आलिम लोग अपने आप के लिए अपना मुक्तदा बना लेंगे। तो आप फरमाते हैं कि जब आलिम बाकी नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आप बताइए जाहिल को कोई अपना सरदार बनाता है? नहीं। ये जाहिल कौन होंगे? ये आधे आलिम किस्म के लोग होंगे कि जाहिलों के बीच में थोड़े कम जाहिल, जाहिलों के बीच बहुत जाहिल के बीच में थोड़े कम जाहिल। जैसे आज सियासत में होता है ना, भाई कौन है जो करप्ट नहीं है, तो बोले कम करप्ट को वोट दो, जो कम करप्ट हो उसको आगे बढ़ाओ। तो उसी तरह से यहां पर भी क्या है कि लोगों में जो थोड़ा बहुत जानता है, आधी बात इधर की मालूम है, आधी बात उधर की मालूम, आधा आधा मिलके पूरा। तो इस तरह से जो है ऐसे नीम हकीम जो लोग होंगे, लोग इनको अपना सरदार बनाएंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिगैर इल्म, लोग इनके पास जाएंगे, इनसे फतवे पूछेंगे, ये बगैर इल्म के फतवा देंगे। फदल्लू व अदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इसको इमाम बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो बहुत सारे लोगों में अधूरे आलिम होते हैं और लोग इनसे जब पूछते हैं तो इनको भी मौका मिल जाता है कि हम भी कुछ हैं, और ये अपने अधूरे इल्म की बुनियाद पर लोगों को फतवा देते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, और लोगों को गुमराह करते हैं और खुद भी गलत फतवे की वजह से गुमराह हो जाते हैं। तो दूसरी वजह इज्जत के बचाने की ख्वाहिश या इज्जत के पाने की ख्वाहिश, इसलिए आदमी दीन में कुछ भी बोलना शुरू करता है। नंबर तीन, बहस मुबासे में गलबा पाने का जज्बा। बहस करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आ गया मामला, बोलो। अब आदमी अपनी तरफ से कुछ भी, एक ऐसी हदीस है, कहां है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, ढूंढ के बताऊंगा। अब क्या कर दिया, नहीं बोलता तो हार जाता, इसकी दलील है कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, मुसनद अहमद की 40वीं जिल्द में, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। अब कहां है, इसको कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था ऐसा है, लेकिन उस वक्त में जान छुड़ाने के लिए क्या कर दिया, जल्द जलाल तो आए बदा को टाल तो, कि बोल तो दिया है। अब लोग बोले चलो बाबा है, देखना पड़ेगा अभी, मतलब कब बैठने का वापस, नेक्स्ट टाइम बैठेंगे, लेकिन है। अब जो भागा तो गायब हुआ, मिला ही नहीं उसके बाद, लेकिन उस वक्त मजलिस में क्या हो गई, इज्जत बच गई, मामला टल गया, ऐसा है। अब जिसने भरोसा करना था उस पर कर लिया, भाई बोला तो रहेगा, इज्जत बची। तो बाद औकात मुनाजरे में गलबा पाने के लिए या इज्जत बचाने के लिए आदमी इस तरह से करता है, बहस में गालिब आने के लिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, हा अंतुम हा उलाई हाजज तुम फी मा लकुम बिही इल्म, तुम लोग ऐसी चीज के बारे में हुज्जत करते हो जिसका इल्म तुम्हें है, ये बात तो ठीक है, फलीमा तुहाजून फीमा लैस लकुम बिही इल्म, तुम ऐसे मामलात में क्यों हुज्जतबाजी करते हो जिसका तुमको कतई इल्म ही नहीं, यानी जिस बारे में तुमको इल्म है तुम बहस करो, ये तो बात ठीक है, काबिल कबूल है कि आदमी को इल्म है उस बारे में गुफ्तगू कर रहा है, बहस कर रहा है, लेकिन जिसके बारे में तुमको इल्म नहीं है उस बारे में तुम क्यों हुज्जत करते हो। अल्लाह ने डांटा है उन लोगों को जो बगैर इल्म के हुज्जतबाजी करते हैं। इब्न कथीर कहते हैं कि हादा इनकारुन على من يحاج فيما لا علم له به, یہ انکار ہے اللہ کی طرف سے اس آدمی پر جو ایسی چیز کے بارے میں بحث مباحثہ کرے جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے. جن لوگوں کو بحث مباحثے کا شوق ہوتا ہے, بولے میں نے ایک مناظرہ دیکھا, چل آپ ان بھی مناظرہ کریں گے, تو بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے, بتا اس کی کیا دلیل ہے. اب وہ بھی اپنے دل سے بول رہا, میرے دل میں ایک بات آئی ہے, ایک حدیث ہے, اس سے ایک نیا پوائنٹ نکلا ہے جو اس سے پہلے کسی بھی محدث نے نہیں نکالا, دیکھ یہ میری انوینشن ہے. ارے میں بھی محدث بن رہا کہ کیا, میں بھی مجتہد ہو رہا کہ کیا, ایک نیا پوائنٹ آیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا کیونکہ قرآن حدیث میں اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے. کچھ بھی نئے نقطے نکال نکال کے نئے فرقے نکالنے والا آدمی بن سکتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں لوگوں کے ڈیبیٹ, ان کو بھی ڈیبیٹ کا شوق ہوتا ہے, بحث کرنا شروع کرتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, دلیل جب نہیں ہوتی ہے تو استنباط سے کام چلا لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے اگر ان کے پاس نقل سے دلیل نہ ہو تو پھر عقل شریف تو باقی ہے نا اپنے پاس, تو عقلی دلیل ہے, بنا بنا کے کنفیوژن پیدا کرنا, دونوں کے دونوں گھر کو جاتے ہیں دونوں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, نتیجہ تو نہیں نکلا لیکن دونوں بھی کیا ہو گئے, کنفیوژن میں آ گئے, دونوں بھی دین سے دور مزید ہو جاتے ہیں. تو ایسے معاملات میں گفتگو کرنا نہیں چاہیے جس میں ہم کو علم نہیں ہو. تو یہ نقصانات ہیں اور یہ اسباب ہیں, یہ اسباب ہیں بغیر علم کے گفتگو کرنے کے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بچاؤ کس چیز میں ہے, کیسا بچنا بغیر علم کے بات کرنے سے, بچانا اپنے آپ کو, لگام روک کے رکھنا اپنی, بہت مشکل ہے. ایک آدمی کو موقع ہو بولنے کا اور پھر وہ رکے, بہت مشکل چیز ہے. بول دینا کہ نہیں معلوم, بہت مشکل چیز ہے. تو کیا اسباب اور وسائل ہیں جن سے ایک آدمی دین میں غلط بات کرنے سے بچے, کیسا اپنے آپ کو ہم بچائیں اس بیماری سے, کیا علاج ہے اس کا, آئیے دیکھتے ہیں. دینی امور میں بلا علم کلام سے بچنے میں کیا چیزیں مددگار ہوتی ہیں. نمبر ایک, دین کی حفاظت کا احساس, دین میں تبدیلی کا ڈر, یعنی اگر میں کچھ بھی بول دوں گا دین میں یہ آدمی لے کے چلا جائے گا تو میں دین میں تبدیلی کرنے کا گناہگار ہو جاؤں گا. میں نے ایک ایسی چیز دین میں ڈال دی جو دین میں نہیں تھی, میں نے ایسی چیز اللہ سے جوڑ دی جو اللہ کی نہیں ہے, میں نے ایسی چیز نبی سے جوڑ دی جو نبی کی نہیں ہے, میں نے ایسی چیز کو حلال کہہ دیا جو حلال نہیں ہے, میں نے حلال کو حرام کر دیا, میں نے سنت کو بدعت بنا دیا, بدعت کو سنت بنا دیا. تو بغیر علم کے جو آدمی بات کرے گا وہ دین میں تبدیلی کرنے کا مرتکب ہوگا. اس بات کا احساس پیدا کرنا کہ میرا جملہ دین میں بگاڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے, لوگوں کے دین کو بگاڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے, یہ احساس آدمی کو روکے گا کہ میں جو بولوں وہ دین نہیں ہے تو دین بن جائے گا بولنے کی وجہ سے. خاص کر کے وہ لوگ جو لوگوں میں دعوت کی وجہ سے عزت پائے ہوئے ہوں, لوگ ان کو سمجھتے ہیں ان کو بھی کچھ معلوم ہے, ایسے لوگوں کو بہت زیادہ بچنا چاہیے اس چیز سے. وہ احساس رکھیں کہ میں دین کو اپنی صورت میں باقی رکھوں, یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ میں اس کو بڑھانے کی فکر میں اپنی طرف سے اس میں بڑھا دوں, دین کو پھیلانے کی یعنی نیت سے میں دین کو بڑھا دوں اپنی طرف سے, یہ بہت مصیبت ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور جملہ ہے, ان سے کسی نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا جس کو وہ نہیں جانتے تھے تفصیلی طور پر, انہوں نے جواب میں کہا ایو سما ان تضلونی و ایو ارض تقلونی, بھلا مجھ کو کون سا آسمان سایہ دے گا, بھلا مجھ کو کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی, اذا قلت فی کتاب اللہ بغیر علم, کہ اگر میں اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے بولنے لگ جاؤں تو مجھ کو آسمان پناہ دے گا, مجھ کو زمین میرا بوجھ اٹھائے گی, میں آسمان کے نیچے رہنے لائق نہیں بنوں گا اور میں زمین پر چلنے لائق نہیں رہوں گا اگر میں اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے کچھ بھی کہنے لگ جاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ امت کا سب سے زیادہ علم والا کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے زیادہ ذہین شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن دیکھیے احتیاط کا کیا حال ہے, کہ کیا میں اپنی طرف سے کچھ بھی بولوں قرآن میں؟ بالکل نہیں, میں زمین پر رہنے لائق نہیں رہوں گا. تو دین میں اضافے کا ڈر کہ میری وجہ سے دین میں تبدیلی نہ آ جائے, میری وجہ سے دین میں بدل نہ جائے, لوگ گمراہ نہ ہو جائے, یہ احساس نمبر ایک. نمبر دو, لوگوں کی گمراہی کا خوف, کہ کہیں میں کچھ کہہ دوں اور وہ بات غلط ہو اور لوگ اس پر چل پڑیں اور لوگ گمراہ ہو جائیں, سب کی گمراہی کا گناہ میرے اوپر آ جائے گا. یہ ڈر ہونا آدمی کو غلط بات کہنے سے روک دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بھلا اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ دے اور نتیجے میں لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے, بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے. تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جب آدمی بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 144 ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افتی بغیر علم فکان اثمہ علی من افتاہ, کہ جو جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس فتوے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. آپ نے غلط بات بول دی کسی کو, اب وہ عمل کرنے لگ گیا, غلط بات بول دی تھی آپ نے, اس کے غلط عمل کرنے کا گناہ آپ پر آئے گا. وہ جتنی غلط نماز پڑھے گا سارا گناہ آپ کے اوپر ہوگا, کیونکہ اس کو سکھایا کس نے؟ آپ نے. اگر صحیح سکھاتے تو ثواب آپ کو ملتا, غلط سکھایا تو غلط کا گناہ کس کو ملے گا؟ اس کو, آپ کو ملے گا. جس انسان کو کچھ معلوم نہیں ہے, اگر غلط فتویٰ اس کو دے دیا اور اس کو عمل پہ ڈال دیا غلط عمل پر, اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ اس کو سکھانے والے پر. یہ سنن ابی داؤد اور حاکم کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو دوسری بات معلوم ہوئی کہ لوگوں کے گناہ کو اپنے اوپر لینے کا ڈر آدمی میں ہو, کہ کون لے کسی کی بلا اپنے اوپر. نمبر تین, آخرت میں پکڑ کا ڈر. کوئی گمراہ ہو نہ ہو, ایک آدمی مثلا اس نے کتاب و سنت میں اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیا, لوگوں نے اس کی بات قبول نہیں کی, تو کیا گناہگار نہیں ہوگا؟ گناہگار ہوگا. لوگ اس کی بات نہ بھی مانے تب بھی اس نے دین میں اپنی طرف سے کچھ کہا, گناہگار تو ہوگا کیونکہ غلطی کی اس نے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں ایک حدیث میں فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ, قاضی جج تین قسم کے ہوتے ہیں, اثنان فی النار و واحد فی الجنہ, دو جج جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں جائے گا. کون ہیں یہ لوگ؟ آئیے تینوں کیٹیگریز دیکھتے ہیں. رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ. نمبر ایک, وہ آدمی جو حق جانتا تھا اور اس نے حق کے مطابق فیصلہ دیا, صحیح علم تھا, صحیح فتویٰ دیا, کیا ہوا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. نمبر دو, ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار, دوسرا وہ آدمی ہے جس نے جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو فیصلہ دیا, بغیر ان کے فیصلہ دے دیا, کچھ بھی بول دیا دل سے, یہ جہنم میں جائے گا, بغیر ان کے فتویٰ دیا اتنا ہی گناہ کافی ہے. نمبر تین, ورجل عرف الحق وجار فی الحکم فهو فی النار, تیسرا وہ آدمی ہے جس کو حق معلوم تھا لیکن خواہش نفس کی وجہ سے اس نے حق سے ہٹ کر فیصلہ دے دیا, یہ بھی جہنم میں جائے گا. معلوم تھا حرام ہے لیکن سوچا کہ حرام بول دوں گا تو مجھ کو بھی چھوڑنا پڑے گا تمباکو حرام, بولے مکروہ ہے چلتا ہے. تو خواہش کی بنیاد پر علم کے خلاف فیصلہ دے دیا تو کیا ہوا؟ یہ بھی جہنم میں جائے گا. تو آدمی ڈرے جہنم میں جانے سے تو غلط فتوے سے بھی بچے گا, غلط بات بولنے سے بچے گا, کیونکہ غلط بات بولنے والا جہنم میں جائے گا دین کے سلسلے میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر چار, غلط فتوے سے, غلط بات سے, غلط دعوت سے بچنے کا ذریعہ ایک اور ہے, وہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو احساس ہو اپنے علم کے کم ہونے کا, اس کو احساس ہو مجھ کو نہیں معلوم, مجھ کو تھوڑا معلوم ہے, اور وہ علماء کی ماتحتی اختیار کرے, علماء سے اجازت لے, یعنی خود اپنے آپ کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم ہے, وہ اپنے سے بڑے عالم کے بارے میں اس سے اجازت لے, اس کو کہے مجھ کو چیک کرو میرے پاس علم ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں میں بیان کا شوق ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں میں مناظرے کا شوق ہوتا ہے لیکن مناظرہ کیا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو فتوے کا شوق ہوتا ہے لیکن صحیح مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں. تو واقعی میں لائق ہوں کہ نہیں ہوں؟ میرے سے اوپر بھی تو کچھ علماء ہیں, میرے سے اوپر بھی تو جانکار لوگ ہیں, اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے اور بولے کہ میں لائق ہوں کہ نہیں, آپ بتاؤ. جب ان کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملے تب جا کر یہ دعوت, اور تب جا کر یہ لوگوں کی اصلاح, اور تب جا کر یہ دین کے معاملات میں گفتگو کرے. تو اپنے کم علم ہونے کا احساس ہوگا تبھی تو آدمی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا. اپنے آپ کو علامہ اگر آدمی مانتا ہے, میرے سامنے تو سب ٹھیک ہیں, تو پھر یہ کیا ہو جائے گا, یہ لوگوں کو بھی نہیں شمار کرے گا بلکہ بڑے بڑے علماء پہ تنقید کرنا شروع کرے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کم علمی جہاں آتی ہے وہاں پر تکبر بھی آ جاتا ہے. جہالت اور تکبر جو ہے یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. کون سی گاڑی کے؟ جو گڑھے میں جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ما افتیت حتی شہد لی سبعون انی اہل لذلک, میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جب تک کہ 70 علماء نے میرے بارے میں گواہی نہیں دی کہ یہ میں لائق ہوں فتویٰ دینے کے. 70 علماء سے جب تک کہ میں نے اجازت نہیں لے لی فتویٰ دینے کے لائق ہے, تب تک میں نے فتویٰ نہیں لیا. تو کیوں ایسا, آدمی اپنے بارے میں ڈرے میں لائق ہوں کہ نہیں دین کے بارے میں بات کرنے کے لیے, اس کو اجازت چاہیے علماء کی طرف سے. الفقی والمتفقہ میں خطیب بغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے. نمبر 5, ایک آدمی دین میں گفتگو کرنے سے بچے گا, غلط بات کرنے سے بچے گا, جب اس کے اندر بہادری ہو اور اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرے لوگوں کے سامنے, نہیں معلوم اور ڈرے نہیں بولنے کے بعد, شرمائے نہیں بولنے کے بعد, نہیں معلوم, نہیں معلوم بولنے کا اس میں حوصلہ ہو, اس میں جرت ہو, اس میں بہادری ہو, بولوں کہ آپ میں آگ ڈال کے بولوں, نہیں معلوم. لیکن لوگ کیا کرتے, نہیں معلوم, بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی آدمی پوچھے ایسا ایسا ہے, آدمی نہیں معلوم نہیں ہوتا, شاید ایسا ہوگا, میرا دل بولتا ایسا ہوگا. تیرا دل ہم کو کتاب میں کا چاہیے, دل نہیں, تیرا دل تو اور کیا کیا بولتا ہے. تو آدمی میں ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے بولنے کا, صاف آدمی بولے مجھ کو اس کا علم نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات آدمی بولتا ٹھیک ہے میں فلاں عالم سے پوچھتا, ارے ادھر آ ادھر آ ادھر, وہاں کیوں جاتا ہے, میں بتاتا ہوں نا تجھ کو, اور اپنی طرف سے بھیل پوری بنا کے کچھ اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے. دین میں ایسا نہیں چلتا ہے, دین میں بہت احتیاط ضروری ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من علم فلیقل, جس کے پاس علم ہو وہ اس علم کی بات کو لوگوں میں بیان کرے, وہ جواب دے. ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم, اور جس کو علم نہ ہو وہ کہہ دے اللہ زیادہ جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, یعنی میں نہیں جانتا ہے. کہتے فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا اعلم, کہتے یہ بھی بات علم ہی میں سے ہے, یہ بھی چیز علم ہی میں سے ہے, آدمی کے علم کی دلیل ہے, علم کے آداب اور اصول میں سے ہے کہ جس چیز کو آدمی نہیں جانتا ہو اس کے بارے میں صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے, تفسیر القرآن میں اس کو ذکر کیا ہے. تو پانچویں چیز یہ کہ آدمی میں جرت ہو میں نہیں جانتا بولنے کی. نمبر 6, آدمی میں تواضع ہو اور شہرت کی طلب اس میں نہیں ہو, کیونکہ شہرت کی طلب ہی آدمی کو بہت ساری دین کے بارے میں غلط بات کہنے پر آمادہ کرتی ہے. آدمی شہرت کو چھوڑنے والا ہو, اس کو شہرت کی چاہت اپنے دل سے نکالے تو اپنے آپ چپ چپ بیٹھنا آ جائے گا. اس کو چپ کیوں نہیں بیٹھتا, سنو تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں, میری طرف دیکھو, ادھر کیوں دیکھ رہی, ادھر بھی دیکھو. شہرت کی طلب آدمی میں ہوتی ہے تب جا کے آدمی بولتا ہے, اور ایسے معاملات میں بھی بولتا ہے جس کا کچھ اس کو الف با بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اس کو پوچھیں گے, اگر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, الف پہ کتنے نقطے, تو سوچے گا کتنے ہیں الف پہ کتنے نقطے بھائی, آپ دیکھیں اس کو معلوم نہیں ہوگا, اس پہ بھی سوچے گا دیکھنا اس پہ بھی دو قول ہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. نمبر 6, تواضع اور شہرت طلبی سے پرہیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, دو غنی ہو, اس کو دوسروں کی ضرورت نہ ہو, اس کو دوسروں کی ضرورت نہ, محتاج نہ ہو. نمبر 3, خفی ہو, وہ چھپ چھپا کے جینے کو پسند کرتا ہو, اس کو مجھ کو بھی دیکھو, اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہ ہو بلکہ وہ کیا ہے, اپنے آپ کو چھپا کے جیتا ہو, تو ایسا بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. ہاں جہاں دعوت کی ضرورت ہے وہاں بولنا پڑے گا, لیکن جہاں ضرورت نہیں وہاں آدمی اپنے علم کو چھپائے رہے, یہ زیادہ اچھا ہے. امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. نمبر 7, غلط بات کرنے سے بچنے کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ آدمی ہر موضوع پہ بولنے سے بچے، ہر بات کا جواب دینے سے بچے. کچھ چیزیں ہوتی جن کا جواب نہیں دینا ہوتا ہے، ضروری نہیں آپ پر فرض ہے آپ ہر چیز کے بارے میں جواب دیں یا ہر ٹاپک پہ آپ بولیں، تو یہ ضروری نہیں ہے. آدمی جانے کہ ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من افت الناس فی کل ما یسألونہ فہو مجنون، جو آدمی لوگوں کو ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے. جو آدمی ہر سوال کا جواب دے، ہر سوال کے بدلے میں فتویٰ دینا شروع کر دے، پاگل ہے. بہت ساری چیزوں کا جواب نہیں دینے کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے وقت مانگنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے جواب کے لیے دوسرے علماء کی طرف بھیجنا ہوتا ہے. لیکن جو آدمی ہر جواب دینے لگے، ہر سوال کا جواب دینے لگے، وہ آدمی پاگل ہے، وہ آدمی پاگل ہے. تو ایسا آدمی عقل مند کی بجائے کیا ہے؟ پاگل. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ ہو جائے، بولے تو بھلی بات بولے ورنہ کیا ہو؟ چپ ہو. جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو چپ ہو جائے، اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے پیش نہ کرے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نمبر آٹھ، اپنے سے زیادہ علم والے کو جواب کا موقع دینا. کچھ لوگ ہیں جو موقع ہی دیتے نہیں، وہ تو سوال والے کو بھی موقع نہیں دیتے تو جواب والے کو کب دیں گے؟ بولے ابھی میرا سوال مکمل، ٹھہرا سب سمجھا جواب لے لو. تو اس طرح سے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت بولنے کا، نمایاں ہونے کا. وہ کیا کرتے ہیں علماء کی مجلس میں بعض اوقات علماء بولتے رہتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ نہیں بولتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے یہ دلیل کیوں نہیں دے رہے. وہ تو ایک مولانا وہ بھی حدیث بتاؤ ان کو ذرا، وہ آیت بتاؤ ان کو ذرا. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لقمے دیتے ہیں جو حلق میں پھنستے ہیں عالم کے. تو ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ عالم کیوں نہیں بول رہا، وہ سمجھتے عالم بول گیا. عالم بولا نہیں ہوتا ہے، عالم برابر وہ بتانے کے وقت میں بتانے والا ہوتا ہے، لیکن یہ بار بار کیا کرتے ہیں؟ عالم کے راستے میں بار بار پاؤں میں آتے ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. آدمی جاننے والا جب اپنے سے زیادہ علم والا ہے تو اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کو بات کرنے کا موقع دے. ابو المنہال کہتے ہیں کہ سألت زید ابن ارقم والبراء ابن عازب عن الصرف، مال کے بارے میں یعنی تجارتی معاملات میں ایک مسئلہ ہے صرف کا، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں میں نے زید ابن ارقم اور براء ابن عازب سے سوال پوچھا اس کے بارے میں. فجعل كل ما سألت احدهما قال سل الاخر فانه خير مني واعلم مني، جب بھی میں دونوں میں سے ایک سے پوچھتا وہ کہتا ان سے پوچھو وہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ان کے پاس پوچھتا تو وہ بھی کہتے ان سے پوچھو وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر ہے. تو علماء ایسا کرتے ہیں، جو حلا کھینچتے ہیں ادھر آ ادھر کدھر جا رہا ہے. علماء کیا کرتے ہیں؟ ان سے پوچھو وہ بتائیں گے. تو علم والا واقعی جانتا ہے کہ میری بجائے وہ جواب دیتے تو زیادہ اچھا، میں سیف ہو جاتا ہوں، کل کو قیامت میں میرے پہ وبال نہیں آئے گا کچھ غلطی ہو جائے تو. تو زیادہ علم والا وہ ہے جو زیادہ ڈر والا ہو، جس میں ڈر نہ ہو علم والا نہیں ہے. اس لیے کہ اصل کیا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں کون ہیں؟ جو زیادہ علم والے ہیں، علم والے ڈرتے ہیں اللہ سے. تو یہ قول جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے. تو یہ آٹھویں بات ہے، دوسرے کو جواب کا موقع دینا زیادہ علم والے کو. نمبر نو، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرنا. اگر جدھر ہے ادھر ہی رہے گا، یہ خصوصاً علماء کے لیے ہے. اگر علم میں اضافہ نہیں کرے گا تو لوگ تو پوچھتے رہیں گے کیونکہ یہ عالم ہے. اب جتنا علم ہے اتنا ہی پہ رہے گا، لوگوں کے سوالات بڑھتے جائیں گے، پھر کیا کرے گا؟ اپنی طرف سے کچھ بھی بولنا شروع کرے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سعید ابن جبیر تابعی ہیں، کہتے ہیں لا یزال الرجل عالما ما تعلم، آدمی ہمیشہ عالم رہتا ہے جب تک کہ وہ سیکھتا رہے. فاذا ترک العلم وظن انه قد استغنى، جب وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دے اور سمجھ لے کہ اب میرے لیے کافی ہو گیا، اب علم کی ضرورت نہیں ہے، واکتفى بما عنده، اور اس کے پاس جتنا علم ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھ لے، علم کے بڑھانے کی فکر نہ کرے، کان اجہل ما یکون، اس سے زیادہ وہ جاہل نہیں ہو سکتا ہے. آدمی یعنی عالم کے لیے ہے کہ جب وہ علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، علم بڑھاتا رہتا ہے، تو وہ عالم کی لسٹ میں رہتا ہے. جب بولتا ہے بہت ہو گیا ابھی، بس اب آ گیا سب، تو اب گیا سب، آ غائب ہو گیا، اب گیا، آ گیا سب، آیا گیا سب، تو تو وہ جاہل کہلانے کا زیادہ حقدار ہے. الفقیہ والمتفقہ میں خطیب بغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ نویں چیز ہے. نمبر 10, ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا جو نقل کی بجائے عقل سے جواب دیتے ہیں. لاجک, قرآن سننا اینڈ لاجک اینڈ سائنس, بچنا ان سے, کیونکہ اکثر اوقات ان لوگوں کے پاس قرآن و سنت میں تحریف واقع ہوتی ہے. اپنے دل سے قرآن کو توڑ مروڑ کے کچھ بھی بناتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیں, ایسے لوگوں سے بچیں جو قرآن کی تفسیر عقل سے کرتے ہیں, جو حدیث کو سائنس پر پرکھتے ہیں, یہ حدیث سائنس کے مطابق ہے, یہ سائنس سے ٹکراتی ہے. ایسے لوگوں سے بچیں جن کا معبود, جن کا کعبہ کیا ہے, ان کی عقل ہے, ان کا لاجک ہے, سائنس ہے. ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں. اور بدعتیوں سے بچیں, اس لیے کہ اہل بدعت کیا ہوتے ہیں, اہل رائے ہوتے ہیں. بدعت نکالتے کیوں ہیں, غلط کدھر ہے, منع کدھر ہے, تو عقل میں ہے, صحیح ان کی عقل میں صحیح ہوتا ہے, وہ برا کیا ہے. اہل بدعت سے, اہل رائے سے بچیں. عقلانیون بولتے ہیں علماء ان کو, عقلانیون, عقل والے, حالانکہ سب سے زیادہ عقل کم ان کے پاس ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھانے کے لیے آئے تھے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, نبوی علم حکمت والا ہے, اس کو چھوڑنے والا حکمت سے محروم ہوتا ہے, وہ بے عقل آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان من اشراط الساعہ, قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اَن يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ, کہتے ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے. آپ بولیں گے ایسا کیسا, علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. نعیم کہتے ہیں, قیل لابن المبارک, ابن مبارک ان سے پوچھا گیا, بہت بڑے محدث ہیں, من الاصاغر, چھوٹے کون ہیں؟ قال الذين يقولون برأيهم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے جواب دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ فاما صغير يروي عن كبير فليس بصغير, کہ یعنی اگر کسی چھوٹے سے کوئی بڑا آدمی کوئی علم کی بات نقل کرے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے جو علم جاننے والا ہو. تو کہتے ہیں کہ واقعی چھوٹے لوگ کون ہیں جو اپنی رائے سے دین میں بات کرتے ہیں, کہ یہ چھوٹے ہیں. تو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اپنی رائے سے دین میں بات کرنے والوں سے لوگ علم حاصل کریں گے. قرآن و سنت کی بنیاد پر جو لوگ بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو لکیر کے فقیر ہیں, قال اللہ قال رسول اللہ, ارے تھوڑا سائنس بھی تو بولو, تھوڑا لاجک بھی بولو, تھوڑا عقل سے بھی بولو. تو ایسے لوگ کیا ہیں, بہت بڑے مانے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ بےچارے قال اللہ قال رسول اللہ قال صحابہ کریں, بس یہ روایتی علم ہے, یہ پرانے زمانے کا علم ہے, ذرا ماڈرن بنو, ذرا ماڈرن بنو. تو ایسا ماڈرن ہم کو نہیں بننا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تبلیغ کی بجائے, تفسیر کی بجائے, تشریح کی بجائے اس میں ترمیم اور تحریف کرنے والے بنے, ایسا ہم کو نہیں بننا ہے. یہ اصاغر ہیں, یہ چھوٹے لوگ ہیں. بڑے لوگ وہ ہیں جو قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں, جو قرآن و سنت کو اپنی عقل کے تابع کریں, یہ چھوٹے لوگ ہیں اور قیامت میں چھوٹے بنیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو دین میں احتیاط کے سلسلے میں ہیں. ہم کو ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں, دعوت دیں, ڈریں نہیں, لیکن ہم دعوت کے سلسلے میں احتیاط کریں. تو حاصل کلام یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا چاہیے, لیکن علم حاصل کرنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ دعوت دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.